بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه متفق عليه حضور صلى الله عليه وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ کے لیے حج کرے اس طرح کہ اس حج میں نہ رفث ہو یعنی فحشبات اور نہ فسق ہو یعنی حکم عدولی وہ حج سے ایسا واپس ہوتا ہے جیسا اس دن تھا جس دن ماں کے پیٹ سے نکلا تھا جب بچہ پیدا ہوتا ہے وہ معصوم ہوتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ کوئی لغزش کسی قسم کی دارگیر کچھ نہیں ہوتی داروگیر کچھ نہیں ہوتی یہی اثر ہے اس حج کا جو اللہ کے واسطے کیا جائے فضائل نماز کے شروع میں یہ مضمون گزر چکا ہے کہ علماء کے نزدیک اس قسم کی احادیث سے صغیرہ گناہ مراد ہوا کرتے ہیں اگرچہ حج کے بارے میں جو روایات بکثرت وارد ہوئی ہیں ان کی وجہ سے بعض علماء کی یہ تحقیق ہے کہ حج سے صغائر کبائر سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں اس حدیث پاک میں تین مضمون ذکر فرمائے ہیں
حضرت مولانا یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم وہ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتساما غفر له ما تقدم من ذنبه جو شخص ایمان کی حالت میں ثواب کی امید کے ساتھ ایمان کی حالت میں اخلاص کے ساتھ ثواب ہی کی خاطر لیلۃ القدر کو عبادت میں گزارتا ہے تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس حدیث کے بارے میں عام شارحین نے یہی بات کہی ہے کہ اس سے صغیرہ گناہ مراد ہے، اس لیے کہ کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے۔ تو جو شخص شب قدر میں اخلاص کے ساتھ ایمان کی حالت میں نفاق بھی نہیں ہے اور ریا بھی نہیں ہے، عبادت کرتا ہے، عبادت میں رات گزارتا ہے شب قدر، تو اس کے پچھلے سارے صغیرہ گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کبیرہ نہیں۔ کبیرہ کے لیے تو توبہ کرنی پڑے گی۔ یہ عام شارحین کی یہی رائے ہے۔ تو حضرت مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ کے والد یہ فرماتے تھے کہ غفیر رہو ما تقدم من ذنبہ کا مطلب یہ ہے کہ اس کے صغیرہ اور کبیرہ دونوں قسم کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ بھئی توبہ کے بغیر کبیرہ گناہ کیسے معاف ہوگا؟ صرف شب قدر کی عبادت کی برکت سے؟ تو مولانا محمد یحییٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک شخص نفاق سے بھی پاک ہو، ریا سے بھی پاک ہو، ایمان کی حالت میں شب قدر میں صرف اللہ تعالی شانہ کی رضا جوئی کے لیے عبادت میں مشغول ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ توبہ نہیں کرے گا؟ تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، صغیرہ کبیرہ سب، اس لیے کہ یہ شخص توبہ ضرور کر لے گا۔ تو یہاں پر بھی ہے کہ جس شخص نے حج کیا اور حج میں بیہودہ بات نہیں کی، حکم عدولی نہیں کی، یعنی اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کی، تو तो ऐसे लौटता है जैसे वो उस दिन था जिस दिन उसकी माँ ने उसे जन्म दिया था, यानी जन्म दिया था उस दिन जैसे वो सगीरा गुनाहों से पाक था, वैसे ही वो सगीरा गुनाहों से पाक होकर आएगा। कबीरा गुनाह होगी तो तौबा करनी पड़ेगी उसे, तब वो माफ होंगे। तो यहां पर भी हजरत मौलाना यह सब रहमतुल्लाह अलैह की वो बात चस्पा की जा सकती है कि एक शख्स को हज की तौफीक मिले, वो मीना भी जाए, अराफात में भी जाए, वकूफ अराफा भी उसे नसीब हो, मुजदलिफा में भी जाए, फिर मीना में क्याम करे, बैतुल्लाह को देखे, हरम शरीफ में जाकर बैतुल्लाह का तवाफ करे, ये कैसे हो सकता है कि वो तौबा नहीं करेगा। इसलिए यहां भी सगीरा और कबीरा दोनों किस्म के गुनाह मुराद लिए जा सकते हैं कि हर तरह से पाग होकर के ये वापस लौटेगा। जी,
इस हदीस पाक में तीन मजमून जिक्र फरमाए हैं। अव्वल ये कि अल्लाह के वास्ते हज किया जाए, यानी उसमें कोई दुनियावी गर्ज, शोहरत, रिया वगैरह शामिल न हो। बहुत से लोग शोहरत और इज्जत की वजह से हज करते हैं, वो इतना हरज और खर्च सवाब के एतबार से बेकार ज़ाय करते हैं, अगरचे हज फर्ज इस तरह भी अदा हो जाएगा, लेकिन अगर महज अल्लाह की रिजा की नीयत हो तो फर्ज अदा होने के साथ किस कदर सवाब मिले। इतनी बड़ी दौलत को महज चंद लोगों में इज्जत की नीयत से ज़ाय कर देना किस कदर नुकसान और खसारे की बात है। एक हदीस में आया है कि क़यामत के करीब मेरी उम्मत के अमीर लोग तो हज महज सैरो तफरीह के इरादे से करेंगे, गोया लंदन और पेरिस की तफरी न के हिजाज की तफरी कर ली, और मेरी उम्मत का मुतवस्सित तबका तिजारत की गर्ज से हज करेगा।
बहुत हर अमल में नियत को बहुत टटोला जाए, ये भी एक वजीफा है, ये भी एक अमल है, ये भी एक काम है। तिलावत करते हैं, चाश्त पढ़ते हैं, इशराक पढ़ते हैं, अवाबिन पढ़ते हैं, तहज्जुद पढ़ते हैं, खैरात करते हैं, आखिरत के लिए बहुत सारे काम करते हैं, तो आखिरत के लिए ये भी एक काम है। नियत को टटोला जाए, नियत पर गौर किया जाए कि मैं ये काम क्यों कर रहा हूं। ये अगर आदत किसी को पड़ गई नियत को टटोलने की, नियत को देखने की, अल्लाह ताला शानुहू का ताल्लुक उसे बहुत जल्द नसीब हो जाएगा। इसको जरा देखने की कोशिश करो। कभी कभी होता है कि गौर नहीं करते तो ऐसा ही लग रहा होता है कि हम अल्लाह ही के लिए कर रहे हैं, गौर करते हैं तो पता चलता है कि नियत अल्लाह के लिए की नहीं है, नियत तो कुछ और है। एक रूटीन में हम लोग आ जाते हैं और रूटीन में आने की वजह से सबसे पहली मर्तबा जो अच्छी नियत हमने की थी तो 5 साल के बाद भी यही समझते रहते हैं कि आज भी वही नियत होगी। टटोलते हैं तो बहुत फर्क आ चुका होता है नियत में। इसलिए हर अमल को करने से पहले नियत को देखो। कभी नियत ये हो जाती है कि करना तो नहीं चाहता मगर नहीं जाऊंगा तो फुला नाराज हो जाएगा, फुला शख्स क्या कहेगा, फुला के प्रेशर की वजह से। तो अब क्या काम न करें? नहीं, काम करो मगर नियत बदल के करो। नियत बदल के कि भाई मोहम्मद नाराज हो जाएगा, इब्राहिम नाराज हो जाएगा, अफजल नाराज हो जाएगा, अहमद नाराज हो जाएगा, इस नियत से कर रहा हूं तो बेकार जाएगा मेरा अमल। तो मैं ऐसा क्यों ना सोचूं कि ये काम नहीं करूंगा तो अल्लाह नाराज हो जाएगा। تو ایسا بار بار کرنے سے نیت کے ساتھ کھیلنا آ جائے گا کہ نیت کے ساتھ کیسے پلے کیا جائے، پھر بہت ایزی ہو جائے گا یہ. جیسے یہ آستین کو چڑھانا اور آستین کو اتارنا، کوئی مشکل کام ہے؟ کوئی مشکل کام نہیں. تو یہاں فاسد نیت ہوگی تو اسے اس طرح ٹھیک کر لے گا، یہاں لے آئے گا، مگر مشق نہیں کرتے نا. جیسے تین بال ہو تو جب تک مشق نہ کرے وہاں تک وہ تین بال کو جگل تو نہیں کر سکتا نا. اب اگر یہی سوچتا رہے کہ میں تو نہیں کر سکتا اس لیے نہ کروں، کر نہیں سکوں گا، جگل کرے گا تو پریکٹس 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 کے بعد کچھ مدت کے بعد وہ جگل کر سکے گا تین بال کو، گرنے نہیں دے گا نیچے زمین پر. تو نیت کی طرف توجہ کرو، یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں. کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ ہر سال حج کیا جا رہا ہے مگر نیت یہ ہوتی ہے کہ 15 سال سے 20 سال سے میں حج کر رہا ہوں. تو بستی میں ایک لوگوں میں میری عزت ہو گئی ہے، حالانکہ بستی میں بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ یاد رہتا ہے کہ یہ 20 سال سے حج کے لیے جا رہے ہیں. آج دنیا اتنی فاسٹ ہے کہ کس کے پاس وقت ہے کہ وہ یہ سب چیزیں یاد رکھیں. مگر ہماری نیت خراب کرنے کے لیے شیطان دل میں یہ بات ڈالتا ہے، اب حج کے لیے جانے کا ارادہ نہیں ہے، نہیں جانا چاہتا ہوں، گھر کے حالات بھی ایسے ہیں، مالی حالات بھی ایسے ہیں، مگر میرا وہ ریکارڈ خراب ہو جائے گا، بیچ میں انقطاع ہو جائے گا میرا. یہ جو میں 15 سال سے حج کری، 20 سال سے حج کری، دیکھو نیت کتنی خراب ہے کہ ہر سال اسی لیے جاتا ہے کہ یہ ہمارا ریکارڈ قائم رہے لوگوں کی نظروں میں. نیت کو ٹٹولا کرو. تلاوت اثر سے مغرب روزانہ مسجد میں کر رہا ہوں. کیوں کر رہا ہوں بھائی؟ تلاوت اللہ کو راضی کرنے کے لیے. شروع میں یہ نیت تھی، اب یہ نیت ہو گئی ہے کہ ایک ہماری بیٹھنے کی جگہ خاص ہے، اثر سے مغرب روزانہ ہم تلاوت کرتے ہیں، لوگ ہمیں دیکھتے ہیں، تو ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ سب یہ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ بہت نیک آدمی ہے. پائنچے اونچے، سر پہ امامہ، بھائی کیوں؟ لوگ ہمیں نیک سمجھیں گے، ہمیں پارسا سمجھیں گے، بزرگ سمجھیں گے. تو نیت کو جب ٹٹو لے، نیک صحبت میں بیٹھنے سے بھی یہ چیز سامنے کھلتی ہے، نیک صحبت میں بیٹھنے سے ہمارے عیوب کھلتے ہیں. اس لیے کہ نیک صحبت میں جب ہم بیٹھتے ہیں تو نیک شخص کی، اللہ کے ولی کی صحبت سے اس کے دل کا نور جو ہے، اس نور کی روشنی کی وجہ سے ہمیں ہمارا اچھا برا نظر آنے لگتا ہے. تو بہت دفعہ دیکھا ہوگا کہ کسی نیک آدمی کی صحبت میں جاتے ہیں، کبھی وہ بولتا ہے، کبھی نہیں بولتا ہے، پھر بھی ہمارا ذہن ہماری کسی غلطی کی طرف جاتا ہے. معمولات کی پابندی، ذکر اللہ کے اہتمام سے ہماری غلطیاں ہمارے سامنے کھلتی ہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں تو کوئی چیز نظر نہیں آتی، سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے ہماری زندگی میں، ہم شیخ پر کیا لکھیں. تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ آپ معمولات کا اہتمام کرو، ذکر کا اہتمام کرو، تلاوت کا اہتمام کرو، اور اپنے شیخ کی مجلس کا اہتمام کرو، خود بخود 6 مہینے میں سب نظر آنے لگے گا. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ نیت کو ٹٹولا کرو، نیت کو دیکھا کرو. میں بیان کیوں کر رہا ہوں، تبلیغ میں کیوں جا رہا ہوں، خانقاہ میں کیوں جا رہا ہوں، شیخ کے سامنے مجلس میں بالکل آگے کیوں بیٹھ رہا ہوں، لمبی لمبی نفلیں کیوں پڑھ رہا ہوں، حدیث کیوں پڑھا رہا ہوں، مدرسے کا اہتمام کیوں کر رہا ہوں، فلاں جلسے میں کیوں جا رہا ہوں، اور پھر اس کام کو چھوڑنا نہیں ہے. بری نیت ہے تو نیت کو ٹھیک کرنا ہے، کام کو روکنا نہیں ہے. ورنہ تو دھیرے دھیرے سارے ہی کاموں سے فارغ ہو جائیں گے. تو نیت کو ٹٹولو. من حج للہ, جو شخص حج کرے گا اللہ کے لیے. من بنا للہ مسجدا, جو اللہ کے لیے مسجد کو بنائے گا. وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين, تمام انبیاء کو علیہم الصلاۃ والسلام یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اللہ ہی کے لیے دین کو خالص کرتے ہوئے. دین کے کسی کام میں کسی اور کی شرکت نہیں ہونی چاہیے, خالص اللہ. تو بار بار دیکھو, تو جب ٹٹولو گے اپنی نیت کو, اس کی برکت سے بہت جلدی حق تعالی شانہ کا تعلق بھی نصیب ہوگا انشاءاللہ.
اور میری امت کا متوسط طبقہ تجارت کی غرض سے حج کرے گا.
جماعت میں جا رہے ہیں 40 دن کے لیے, عمرے کے لیے جا رہے ہیں, حج کے لیے جا رہے ہیں, رمضان مبارک میں اعتکاف کے لیے جا رہے ہیں, تو دعا کرانے کی غرض سے سب کو کہتا ہے دعا کرنا, میں اللہ کے راستے میں جا رہا ہوں 40 دن کے لیے, بھائی دعا کرنا میں حج کے لیے جا رہا ہوں. تو دو باتیں ہوگی, دعا کرنا میں حج کے لیے جا رہا ہوں, دعا کرنا میں اپنے شیخ کی خانقاہ میں جا رہا ہوں, دعا کرنا میں تبلیغ میں جا رہا ہوں. دو باتیں اس میں, وہ دعا کرنا پہلی بات جو ہے یہ کور اپ ہے, اصل چیز وہ دوسری بات ہوتی ہے کہ سب کو پتا چل جائے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں. دیکھو تو یہ نیت کو ٹٹولو کہ سب کو میں کیوں کہہ رہا ہوں, بھائی سب کو کیوں کہہ رہا ہوں, ظہر کی نماز زیادہ ضروری ہے یا دعوت و تبلیغ کا کام؟ ظہر کی نماز زیادہ ضروری ہے یا یہ نفل حج؟ تو فرض پڑھنے کے لیے تو کسی کو نہیں کہتے کہ میرے لیے دعا کرنا میں ظہر پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں, اس کے لیے تو نہیں کہتے. اور نفل کام کے لیے کہہ رہے ہیں کہ دعا کرنا, یہ دعا نہیں, دعا تو کور اپ ہے, پردہ ہے. اصل دل مچلتا ہے کہ سب کو پتا چلے کہ میں عمرے کے لیے جا رہا ہوں, سب کو پتا چلے کہ میں جماعت میں جا رہا ہوں, سب کو پتا چلے کہ میں خانقاہ میں جا رہا ہوں. اب دیکھو کتنی مشقت والا کام, کتنے پیسے خرچ ہوں گے, بیوی بچوں سے دوری, اور ملے گا کیا؟ کچھ بھی نہیں, بلکہ آخرت میں پکڑ ہوگی. تو نیت کو ٹٹولا کرو, نیت کو ٹٹولو, اور نیت کو ٹٹول کر کہو کہ توبہ توبہ دوسروں کے لیے کرتا ہے, ان کے پاس ہے ہی کیا, یہ اگر خوش ہو بھی گئے تو کیا دیں گے؟ خوش ہونے والے تو ہیں نہیں, مگر خوش ہو بھی گئے تو کیا دے ڈالیں گے؟ بھائی کسی کو ہم نے کہا کہ میں 4 مہینے کے لیے جماعت میں جا رہا ہوں اور وہ خوش ہو گیا تو کوئی 5 پاؤنڈ بھی دیتا ہے؟ تو اس سے تو 5 پاؤنڈ بھی نہیں ملیں گے, مگر اس کی وجہ سے پوری جنت کھو ڈالی, پوری جنت کھو ڈالی. تو یہ سوچو کہ اس کو خوش میں کیوں کروں, یہ کیا دے ڈالے گا مجھے؟ کچھ نہیں دے سکتا, اللہ دے گا. ہر کام اللہ کے لیے کرو. اللہ مجھے بھی اس کی توفیق دے. یہ اخلاص بہت اہم چیز, اور یہ دل کا تزکیہ ہوتا ہے تو یہ چیزیں آتی ہیں. تزکیہ کا معنی ہی یہ ہے, تزکیہ کا معنی ہی یہ ہے کہ جب تزکیہ ہو جاتا ہے تو دل کی ساری برائیاں دور ہو جاتی ہیں اور اس کی جگہ پر اچھائیاں آ جاتی ہیں. تو ریا دور ہو جاتی ہے, اخلاص آ جاتا ہے, تکبر نکل جاتا ہے, اس کی جگہ پہ توازو آ جاتا ہے, بخل چلا جاتا ہے, سخاوت آ جاتی ہے. یہ تزکیہ, اسی لیے تزکیہ ہر مسلمان پر فرض ہے, ہر مسلمان پر فرض تزکیہ. اور سالہ سال کی محنتوں کے نتیجے میں اللہ تعالی شانہ نے مشائخ پر عجیب عجیب باتیں القا کی ہوئی ہوتی ہیں, تو وہ ہمیں سکھاتے ہیں. بھائی ہم نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم علماء کے بیانات بھی سنتے ہیں تو وہ علماء جو اس فن سے واقف نہیں ہوتے وہ ریا کی مذمت اور برائی پر تو گفتگو کر سکتے ہیں، مگر ریا کا مریض اس سے نکلے کیسے، اپنے آپ کو کاؤنسلنگ کیسے کرے، مائنڈ کو موٹیویٹ کیسے کرے اور اخلاص کی طرف کیسے جائے، وہ نہیں ملتا، یہ مشائخ ہی بتا سکتے ہیں. تو جو چیز ہمیں ملتی ہے مشائخ کے یہاں اس پر عمل کرنا چاہیے. ہے ساری چیزیں موجود مگر کرتے نہیں ہم. نیت کے بارے میں سوچا کرو، ہر لمحے نیت کے بارے میں سوچو. یہ نیت کو دیکھتے رہنا، غور سے سننا، بہت اہم بات کہہ رہا ہوں، نیت کو دیکھتے رہنا کہ میں اس وقت جو قدم اٹھا رہا ہوں وہ کس غرض سے ہے، یہ ذکر اللہ ہے. اس لیے کہ یہی تو سوچ رہا ہے کہ یہ کام میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں یا کسی اور کے لیے، تو یہ ذکر اللہ نہیں ہے تو اور کیا ہے. تو یہ جو میں نے کہا کہ جو نیتوں کو ٹٹولتا رہتا ہے اور نیت کو تلاش کرتا رہتا ہے کہ میری نیت کیا ہے، اسے اللہ کا تعلق بہت جلدی نصیب ہو جاتا ہے، اس لیے کہ وہ ذکر اللہ میں رہتا ہے ہر وقت. تو ہر قدم پہ سوچا کرو کہ یہ اس وقت جو میں عمل کر رہا ہوں اللہ کے لیے ہے یا نہیں. توبہ توبہ اللہ کے لیے ہو، دیکھو اللہ کو یاد کر رہا ہے کہ نہیں، کہ توبہ 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 اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے کر رہا ہوں. اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ سب دوستوں کو بھی توفیق. چلو میں یہ حدیث پڑھ لوں پھر چھوٹے.
اور میری امت کا متوسط طبقہ تجارت کی غرض سے حج کرے گا کہ تجارتی مال.
تو کچھ لوگ سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، سمجھے، کہتے بھی ہیں کہ ارادہ تو ملیشیا جانے کا تھا، پھر سوچا کہ چلو مکہ ہی چلے جاتے ہیں. مکہ ہی چلے جاتے ہیں. اور سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں، اس کی دلیل یہ ہے کہ حرم شریف سے زیادہ بازاروں میں زیادہ وقت گزرتا ہے. اگر عبادت کے لیے گئے ہوتے تو حرم شریف میں زیادہ وقت گزرتا، مگر نہیں، وہاں یہاں انگلینڈ میں رہتے ہوئے جن چیزوں کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتے ہیں، مگر وہاں حلال حرام کا مسئلہ ہوتا ہے، تو اس نیت سے چلے جاتے ہیں کہ بیت اللہ کے دائیں بائیں آگے پیچھے یہی ساری چیزیں موجود ہیں اور وہاں حلال حرام کا مسئلہ نہیں ہے، تو چلو وہاں جا کے مزے کریں گے، انجوائمنٹ کریں گے، کھائیں گے پیئیں گے، ہوٹل میں ذرا ریلیکس ہوں گے، اس نیت سے جاتے ہیں. اور بیت اللہ میں بہت کم وقت گزرتا ہے، بہت کم وقت گزرتا ہے. اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے، اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے. ایسے بھی حالات سننے میں آتے ہیں کہ ایک دوسرے کو کہہ کے ایڈورٹائز کرتے ہیں، تو جدہ تک لوگ کھانے کے لیے جاتے ہیں، یہاں سے سن کر جاتے ہیں کہ فلاں جگہ بہت اچھی ڈشز ملتی ہیں، تو حرمین شریفین کا قیام اور وہاں کا کی نمازیں چھوڑ کر جدہ تک جاتے ہیں کھانے پینے کے لیے، شاپنگ کے لیے جدہ جاتے ہیں. راتیں کتنی قیمتی ہوتی ہیں، عشاء کے بعد شاپنگ شروع کرتے ہیں تو بس فجر تک وہ شاپنگ چلتی رہتی ہے. تو وہ جو دکان لگائے بیٹھے ہیں ان کا ایک سیزن ہے، ایک سیزن ہمارا ہے. دکان لگائے بیٹھے ہیں انہیں پتا ہے کہ اس وقت جتنے حاجی آئیں گے اتنے بعد میں ہمیں ملیں گے نہیں، تو پوری رات دکان کھول کر بیٹھتے ہیں. ہمارا بھی ایک سیزن ہے، ہمیں بھی یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس وقت ہم بیت اللہ سے جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں لیسٹر جا کر نہیں کر سکیں گے. تو دیکھو وہ تو ہوشیار ہے نا، کہ اس کا جس چیز میں نفع ہے اس میں وہ محنت کر رہا ہے، اور ہم بے وقوف ہیں کہ ہمارا جس چیز میں نفع ہے اسے چھوڑ کے کسی اور کے نفع میں جا رہے ہیں. میں ہمیشہ اپنے دوستوں سے کہا کرتا ہوں کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی مارکیٹ میں جتنی چیزیں ملتی ہیں وہ ساری چیزیں دنیا کے ہر ملک میں ملتی ہیں. وہاں جتنی چیزیں ملتی ہیں وہ دنیا کے ہر ملک میں ملتی ہے. حرم شریف کی برکتیں، مسجد نبوی کی برکتیں, وہاں کے اعمال کی برکتیں, وہ دنیا کے کسی خطے میں آپ کو نہیں ملیں گی. اس کی فکر کرو, اس میں لگو, اس میں لگے رہو. گھروں میں ایسا ماحول بن جانا چاہیے, خاندان میں کیا ماحول بننا چاہیے کہ بھئی یہ انڈیا جاتے ہیں تو ہدیہ لے کر آتے ہیں, مگر یہ حرمین شریفین گئے ہیں کچھ لے کر نہیں آئیں گے, زیادہ سے زیادہ لائیں گے تو کھجور اور زمزم. ایک کلچر ہو جانا چاہیے تاکہ خاندان میں کسی پر ٹینشن ہی نہ آئے کہ میں حرمین شریفین آیا ہوا ہوں تو مجھے کچھ نہ کچھ تو اب لے جانا پڑے گا بھائیوں کے لیے, بہنوں کے لیے. میں تو ہمارے خاندان میں بھی کہتا ہوں کہ میں ایسا کلچر بناؤ, ہمارے خاندان میں کلچر بناؤ کہ حرمین شریفین کوئی جائے تو جانے والے کو یہ خیال ہی نہیں آنا چاہیے کہ پیچھے والے کچھ توقع بھی رکھتے ہیں تو ان کے خیال میں کچھ لے کر جانا چاہیے, بس یہ کہ نہیں کھجور اور زمزم, بجائے دوسری چیزیں لانے کے 40 کلو کھجور لے آؤ, 20 کلو اپنی, 20 کلو بیوی کی, اور بجائے تھوڑی تھوڑی دینے کے اور اس کے ساتھ کچھ اور دینے کے آدھا آدھا کلو دے دو بھائی بہنوں کو. کلچر ایسا بناؤ. اللہ تعالیٰ شانہ میں توفیق عطا فرمائے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں حرمین شریفین جانے کی سعادت نصیب ہوتی ہے زندگی میں صرف ایک مرتبہ, وہ واپس اس ارادے سے آتے ہیں کہ ہم دوبارہ آئیں گے, اور مالی اعتبار سے ان کے پاس ریسورسز بھی ہوتے ہیں مگر نہیں جا سکتے. وہاں ہر شخص جب جی چاہے نہیں جا سکتا, اللہ میں ہم سب کو توفیق دے اس کی طرف توجہ کریں. یہ سب آسان کام ہے, ہم سب کر سکتے ہیں, سب کر سکتے ہیں. اور بھائی اس سے بڑھ کر کسی کے لیے ہدیہ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کے 10 بھائی بہن ہیں, 10 بھائی بہن, ان کے لیے شاپنگ میں جتنا وقت گزر رہا ہے اس کی بجائے حرمین شریفین میں اتنا ہی وقت اگر گزارتے تو 10 طواف ہو جاتے, اور ان میں سے ہر ایک کو آپ کہہ دیتے کہ آپ کی طرف سے ایک طواف کر کے آیا. روحانی ہدیہ, ہمیشہ رہنے والا, کتنا بڑا ہدیہ. اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی خوشبو لا کر کے دے, کوئی جبا لا کر کے دے, کوئی رومال لا کر کے دے, نہ دے, بس آ کر کے اتنا کہہ دے کہ تمہاری طرف سے عمرہ کیا تھا, تمہاری طرف سے طواف کیا تھا, تمہاری طرف سے روزہ پاک علی صاحبہ الف الف صلاتی و سلام سلام پیش کیا تھا. کتنی بڑی, کتنی خوشی ہوتی. یہ سب سے بڑا ہدیہ, روحانی ہدیہ, ہمیشہ رہنے والا ہے. خوشبو لے آئے کسی کے لیے, پتہ نہیں اسے پسند بھی آئے گا یا نہیں. اور آج کل اتنی فراوانی ہے لوگوں میں کہ گھروں میں 10 بوتل تو پہلے سے پڑی ہوئی ہوتی ہے, ادھر آئی اور ادھر دے دی. پہلے جیسے حالات تو اب رہے نہیں کہ لوگ قدر و قیمت سے دیکھیں کہ یہ تو میرے بھائی نے مجھے دی ہے یہ خوشبو, یہ میں خاص موقع پر استعمال کروں گا. ایسی بات تو ہے نہیں. یہ 10 پاؤنڈ کا ہدیہ فلاں نے دیا ہے, اب تو جو لفافے آئے لفافے کھول کر پیسے جمع کر لیے اور اپنے کسی کام میں لگا دیے. نہیں, یہ رقم مجھے فلاں نے دی ہے, یہ تو میں اس وقت خرچ کروں گا جب عمرے کے لیے جاؤں گا. کہاں ہے قدر و قیمت اب ان چیزوں کی؟ ایسے کام کرنا سیکھنا چاہیے جو آخرت میں نافع ہو, ہمارے لیے بھی اور دوسروں کے لیے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا
فرمائے. اور میری امت کا متوسط طبقہ تجارت کی غرض سے حج کرے گا کہ تجارتی مال کچھ ادھر سے لے گئے کچھ ادھر سے لے آئے, اور علماء ریا اور شہرت کی وجہ سے حج کریں گے کہ فلاں مولانا صاحب نے 5 حج کیے 10 حج کیے, اور غربا بھیک مانگنے کی غرض سے جائیں گے.